لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ان اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی. مدنی فیس عید کی چھٹیوں میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی صورت میں عنایت فرمائی ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر ہو سکا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. بالکل میری رعایت نہ کریں اور مجھے حشر کی ندامت سے بچا لیں. مجھے اپنے موقف پر بلا وجہ ضد کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اڑی کرتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
یا سیدی، بال بچے نفرت کرتے ہوں تو کیا کریں؟ کوئی عمل تجویز فرما دیجئے کہ محبت کرنے لگیں.
سبحان اللہ. بال بچے نفرت کرنے کے وجوہات میں سے زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ جو ہے نا بچوں کو جھاڑتا بہت ہے. بیوی کو بھی جھاڑے گا، بچوں کو بھی جھاڑے گا، بات بات پہ ان کی بس وہ بیچارہ ڈانٹ پلاتا رہے گا. جو بھی سمجھانا ہے اس کو ڈانٹ کے سمجھا گا. تیرے کو 100 مرتبہ کا پھر بھی رکھ دیا تو نے. اس طرح جب آپ بیوی کو یا بچوں کو کہیں گے تو یار وہ کیسے وہ ترکیب میں آئے گا. تو اس طرح اس کو جھاڑ کے ڈانٹ کے آپ نے اگر بار بار یہ کہا تو کہاں سیٹ ہوگا؟ اس کی دل میں کہاں محبت پیدا ہوگی؟ پھر کوئی وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ اگر وظیفہ کیا بھی آپ نے اور پھر آپ کی گھوم گئی تو پھر اس کو آپ ذلیل کریں گے سب کے سامنے. اچھا، بچے کو سمجھانے لاتے ہیں میرے پاس بےچارے، تو بڑا عجیب طریقہ کرتے ہیں. سمجھدار بچہ ہوتا ہے، لانگے بڑا بچہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، لیکن سب کے سامنے مجھے بولتے ہیں، بلکہ اسی کے سامنے مجھے بولنا بھی رسکی ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دیکھیں، بچے کو سب کے سامنے سمجھانا یا بولنا کسی کو کہ اس کو انہیں بولتے کس طرح پتہ ہے؟ بولیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، شرارت بہت کرتا ہے، ماں کو مارتا ہے، کبھی کبھی تو گالیاں بھی نکالتا ہے، آپ اس کو سمجھاؤ، یہ بہت نافرمان ہے. تو میں بھی کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار آپ نے سمجھانے کے لیے میرے لیے کچھ رکھا ہی کب، کہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ ذلیل کر چکے، اب وہ میرے سامنے تو ڈیگریڈ ہو گیا، اب تو میں نے جو بولنا ہے وہ سر ہی ہلانا ہے اس نے. دل میں تو وہ آپ سے مزید نفرت بڑھ جائے گی کہ میرے باپ نے ان کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، اب وہ میرے پاس آنے سے کترائے گا، یہ بڑا نقصان کیا آپ نے. تو اس طرح نہیں سمجھایا تو یا تو واقعی میرے سمجھانے سے اس کی شرارت دور ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو بھی الگ میں کہے کہ یہ اس کو ذرا آپ، چونکہ آپ سے محبت بہت کرتا ہی ہے، آپ ذرا اس کو موقع نکال کر سمجھائیے کہ یوں 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 نہ کرے، یہ ایک معقول طریقہ ہے، لکھ کر دے. یا پھر اگر وہ پتا ہے کہ یہ سمجھے شرارت کی اور یہ عادت سمجھانے سے نہیں جاتی، غصے کی عادت، خالی بول دو غصہ مت کرنا تو وہ نہیں چلی جاتی، وہ فطرت میں آدمی ہوتا ہے آ جاتا ہے غصہ، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو اس لیے بس یہ کہہ دیا جائے کہ بچے کے سامنے بولے گئے دیں کہ اس کو اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے باپ کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم لوگ نیک بن جائیں. اس طرح کی کوئی دعا کی ترکیب ہو کہ بچے کی الٹا حوصلہ افزائی ہو. تو اب یہ طریقے آتے نہیں ہیں، لوگوں کو پھر بولتے ہیں کہ وہ हमारे घरों में नफरतें हैं, वो बीवी यूं तो बच्चे नफरत करते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते हैं, तो यूं करते हैं तो यूं करते हैं, तो अपने ऊपर गौर नहीं करता कि मैं क्या क्या करता हूं। अपने ऊपर गौर करेगा तो खुद नर्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो ज्यादा नर्म हो जाएंगे। सख्ती अपनी तरफ से बारहा होती है, कसूर होता है अपना। तो अपने अखलाक दुरुस्त करोगे, और ये सब कैसे दुरुस्त होंगे, मदनी काफिले में मुसलसल सफर करोगे ना, तो इंशाल्लाह गुस्से की भी आदत निकलेगी, ये घरों के माहौल भी आपके मदनी माहौल भी दुरुस्त बनेंगे, वहां रिवायतें हिकायतें सुनोगे तो आपका जहन बनेगा कि किस तरह अपनी औलाद की तरबियत की जाती है। नीज एक अमल भी आप ले लीजिए, अर रहमानुर रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का आखिरी जुज है, अर रहमानुर रहीम। बिस्मिल्लाह में पढ़ेंगे तो अर रहमानिर रहीम, अलग से पढ़ेंगे तो अर रहमानुर रहीम, अर रहमानुर रहीम। किसी चीज पर लिख लें, कागज पर लिख लें, और उसको धोकर या प्लेट पर लिख लें, उसको धोकर उसका पानी जो है बाल बच्चों को पिलाए, इंशाअल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह। मगर इसमें कोशिश ये करें कि वो देखें नहीं, देखेंगे तो फिर नफ्सियाती तौर पर वो अपसेट हो जाएंगे, और बच्चों की माँ शायद बोलेगी हम पर ये कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो अलग से आप धो लिया और सब सो रहे हैं, मौका मिला तो वो पानी के कूलर में डाल दिया, खलास पता भी ना चलेगी, जी सब पीते रहे, आप भी पिए कोई बात नहीं, अब वो लाके दुरूद पाक भी पढ़ लें। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
مدینہ۔ پیارے باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ استنجا خانے میں قبلے کو منہ یا پیٹ کر کے بیٹھنا کیسا؟
قبلے کی طرف منہ کرنا استنجا خانے میں یا پیٹ کرنا حرام ہے۔ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، استقبال قبلہ معنی قبلے کو رخ کرنا، اور استدبار قبلہ معنی قبلے کو پیٹ کرنا، یہ حرام ہے، یہ ہم حنفیوں کے نزدیک حرام ہے۔ اب جو اب گھروں میں اکثر، یہاں مسجدوں میں، یہاں بھی اپنے پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی جہالت تو بہت ہے، تو ہر جگہ بار یعنی بے شمار مقامات پر استنجا خانے کے رخ غلط ہوتے ہیں، تو جس سے ہو سکے اس کو درست کرنا چاہیے، بلکہ کرنا ہی چاہیے، ورنہ وہ مکان ہی نہ لیا جائے جس میں اگر درست کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو آپ روز دن میں کئی کئی بار حرام فیل کرو گے مکان میں رہ کر، اور گھر والے سارے کریں گے۔ یا تو چلو ترچھا اتنا بیٹھ سکتا ہے کہ 45 زاویے سے باہر ہو گیا، جب تو ٹھیک ہے، تو پیشاب کرنے میں تو شاید بیٹھ بھی جائے ترچا، لیکن بڑا پیشاب کرنے میں دشواری ہوتی ہے ترچا بیٹھ کر، اتنا ترچا نہیں ہو سکتا، تھوڑا ترچا ہوگا تو گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ بولے قبلہ رخ نہیں ہے، تھوڑا ہٹ کر ہے، تھوڑا سا ہٹنا کافی نہیں ہے، 45 ڈگری کے باہر ہونا ضروری ہے، 45 کے اندر یا خود 45 پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سمجھو یوں آپ کریں اپنے، تاکہ آپ کو بالکل یعنی کہ جان چھوٹ جائے گی آپ کی، اس مسئلے کو یوں حل کریں اپنے گھر میں، اگر ڈبلیو سی وغیرہ ڈلوانا ہے تو 200-400 درہم خرچ کر لیں، انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے، ایک گناہ کا سلسلہ بند ہوگا۔ تو اب اس وقت آپ قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے وقت جس رخ آپ کا ہے نا، یہ 90 ڈگری بن رہا ہے، تو 90 ڈگری پر آپ یا منہ کرنے کا کر لیں یا پیٹھ کرنے کا کر لیں، کیونکہ 45 کا سب کو سمجھ نہیں آئی۔ 45 کا یہ کہ جیسے کہ سمجھو کہ ابھی آپ قبلہ رخ ہیں، تو سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پر تو یہ 90 ڈگری کا بن رہا ہے، اور 90 اور یہ سیدھا جو آپ کر رہے ہیں جس طرح آپ کا رخ ہے، اس کے بیچ میں 45 ڈگری بنے گا، تو 45 سے باہر ہونا چاہیے، نہ منہ ہونا چاہیے 45 کے اندر اندر، نہ 45 کے اندر اندر پیٹ۔ تو اس لیے آسانی کے لیے عرض کیا کہ آپ جس طرف سلام پھیر دیں نا دائیں بائیں، تو یا ادھر کو منہ کریں یا ادھر کو منہ کریں، دائیں یا بائیں، تو قضیہ ختم ہو جائے آپ کا انشاءاللہ، اور شریعت کے مطابق گناہ سے بچت ہو جائے گی۔ گھروں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. پھر بولتا ہے روحانیت نہیں ہے تو غفلت ہوتی ہے, تو غفلت نہیں روحانیت جائے تو کیا ہوگا, پھر روحانیت کیسے ملے گی؟ ہم اپنی طہارت کا پاکیزگی کا تو احساس ہی نہیں ہے, معلومات بھی نہیں. ابھی بقرعید آ رہی ہے الحمدللہ, قربانی کا واجب جو اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے بیچاروں کی نمازوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا, اتنے خون آلود ہو جاتے ہیں اور پاک کرنے کا ذہن بھی نہیں ہوتا خون سے. گھر کی ہر چیز ناپاک کر دیتے ہیں, گالیچے بچھے ہوئے کارپیٹ اس کو ناپاک کر دیتے, خون والے قدم اس پہ رکھتے ہیں, خون کے قطرے گراتے ہیں اس پر. بہت مطلب میں نے خود دیکھے تماشے, بہت آزمائش ہے. ایک قربانی کا واجب ادا کرنے جاتے ہیں کتنے فرائض کا خون کر ڈالتے ہیں. اس سے تو آسانی اسی میں کہ جب یہ سمجھ نہیں پڑتی تو کسی کے حوالے کر دے, وکیل کر دے, قربانی کا واجب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اپنے اس پہ کاٹ لے. یہاں تو پھر بھی بہت سہولت ہے, سلوٹر ہاؤس ہے آپ کے یہاں, یہاں کٹتا ہے تو خالی آپ گوشت لے آتے ہیں تو بڑی بچت ہو جاتی ہے. بہرحال یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے, سیکھنے چاہیے یہ احکام. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب سیکھنے کا جذبہ ملے گا, سیکھیں گے تو آپ کی عبادتوں میں انشاءاللہ نکھار آئے گا اور آپ کی انشاءاللہ روحانیت پر بہار آ جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا سیدی, وزن کم کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
اور وزن کم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, پوچھتے ہیں بھلے کون کون وزن کم کرنا چاہتا ہے آپ میں سے, چاہتے سب ہیں مگر میں دوا بتاؤں گا تو بولیں گے بہت کروی ہے. اب جن کا وزن نارمل ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے, اب جب جبل اللحم جو ہے وہ شرماتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے. ماشاءاللہ, یہ وزن کم کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے کرنا چاہیے. غذا میں احتیاط کی جائے. الحمدللہ پیٹ کا قفل مدینہ کتاب آپ میں سے بعض سے بھائیوں نے ضرور پڑھی ہوگی, اس آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اس میں کیا کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دسیوں قسم کے مضامین ہیں اس میں, طبی اصول بھی ہیں, تاریخ بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں الحمدللہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کا وہ دل سوز بیان ہے کہ حساس ذہن کا آدمی رو پڑے, آف ہو جائے, ٹوٹ جائے. یار میں کھاؤں 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 میں لگا رہا ہوں اور میں ایسا عاشق رسول بھی بنتا ہوں جبکہ میرے آقا روزانہ صرف دن میں ایک بار کھاتے تھے, وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. تو وہ پڑھ لیجئے, میرا بیان سن لیجئے, بھوک کے فضائل. یہ بیان سن کر بھی انشاءاللہ بہت ذہن میں بنے گا, اس میں ہی موٹاپے کا علاج دیا ہوا ہے اس بیان میں, بلکہ ایک کیسٹ اس نام کا بھی ہے موٹاپے کا علاج اور بھوک کے فضائل, یہ بھی کیسٹ اسی عنوان پر ہے لیکن اس میں یہ موضوع ہے. اور تفصیل دیکھنا ہے تو پیٹ کا قفل مدینہ کتاب, پیٹ کا قفل مدینہ آپ پڑھیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ, حیران رہ جائیں گے آپ پڑھیں گے تو. تو اگر آپ واقعی وزن کم کرنا چاہتے ہیں, یہ نیت کریں کہ میں عبادت سہل طریقے سے ادا کر سکوں, دین کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں, اللہ کی رضا کے لیے, تو اس میں کھانے پینے میں آپ کو جو احتیاط کرنی ہے نا, اس کی میں ایک ہلکی جھلک آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ اس کو اگر لکھ لو گے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا, کیونکہ یہ باتیں ساری کتاب میں نہیں ہیں, یہ نچوڑ عرض کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں جو بھی آپ پکاتے ہوں فوری طور پر اس میں یہ کرنا ہے کہ تیل, مرچ, مسالہ, نمک, چینی, یہ سب آدھا کر دینا ہے. آپ بولو گے نا اگر گھر میں کہ کم ڈالو تو کم میں نہیں سمجھیں گے, تھوڑا سا کم کر دیں. آپ بولو گے آدھا, اگر دو چمچ مرچ ڈالتے ہو تو اب ایک چمچ ڈالو, چائے میں اگر ایک چمچ چینی ڈالتے ہو تو آدھی چمچ ڈالو, بالکل 50% آپ لیس کر دیجئے. گھی اپنے گھر میں ہے تو اس کو نکال دیجئے, گھی نہیں ٹھیک, اکثر یہ خالص نہیں ہوتا اور نقصان دہ ہوتا ہے, دیسی گھی اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو تھوڑا بہت کھانے میں
مضائقہ نہیں ہے,
لیکن وہی اصول جو ہے نا کہ سب جو بھی آپ کھا رہے ہیں نا اس کے مرچ مسالے کی آدھی مقدار کر دیجئے. میں نے یہ نسخے بتائے اور لکھ کر دیے اپنے جامعات المدینہ میں, پاکستان کے جتنے بھی جامعات ہیں اس میں یہ جب جاری کیا میں نے تو مجھے یہاں میل آئی تھی کہ کیونکہ ہمارے یہاں ہاسپٹل بھی ہے, فیضان مدینہ میں ہاسپٹل ہے, جامعات المدینہ گلستان جوہر میں بھی ہاسپٹل ہے طلباء کے لیے, تو فیضان مدینہ سے میل آئی کہ فیضان مدینہ کی ہاسپٹل میں جب سے یہ کھانے کا نیا نسخہ ہم نے آپ کا بتایا ہوا نافذ کیا ہے 10 دن ہو چکے, 10 دن میں ایک بھی طالب علم دوا کے لیے نہیں آیا, سارے ڈاکٹروں کی سب کی چھٹی پڑی ہے, سب میں نے مزے میں تھے, کسی کو ایک بھی مریض نہیں گیا. یہ آدھا کرنے کی برکت, اعتکاف کے دنوں میں بہت بیمار ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہوں گے, یہاں تو بیٹھتے کتنے گنتی کے ہوں گے, اس میں بیمار پڑتے تو ہوں گے, یہاں بیمار تو پڑتے ہوں گے بیچاروں کو, پہلے دن تو کچھ نہیں ہوتا ہوگا, بعد میں پھر وہ اے سی میں بھی اور کارپیٹ اور اتنا پیک, باقی مسجدوں میں اتنا پیک تھوڑی ہوتا ہے پاکستان میں, پھر بھی بےچارے بیمار تو برے بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں, تو پیٹ کے درد سے بےچارے لوٹ رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ سموسے کباب پکوڑے کھچڑے جو آیا وہ پرایا پیٹ سمجھ کر اس میں اسٹاک کرتے رہتے, تو پھر وہ کھچمدانی کرتے ہیں آپس میں, فائٹنگ ہوتی ہے ان کی, تو پھر پیٹ بھی دکھے گا بخار بھی چڑھے گا سب ہوگا. تو احتکاب میں پہلے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا, بیمار دے وہ پڑا ہے تو وہ تڑپ رہا ہے تو وہ بیمار پڑا ہے تو وہ دم کرنے مجھے لے آتے تھے, میری بھی سمجھ میں آیا, آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو میں نے ایک تو پابندی ڈالی کہ تلی ہوئی چیزوں پر پابندی, ڈیپ فرائی ویرائٹیز نہیں آئیں گی فیضان مدینہ میں, داخلہ ممنوع, تو پتہ نہیں 1500-1700 یا کتنے, مجھے تو فگر بھی نہیں معلوم, اتنے تو خالی موتقف تھے, پھر توفیلی اور ملاقاتی اور خدام کی بھی تعداد, کھانسنے کی آواز فیل نہیں ہوتی تھی, وہ اکا دکا کھانس لے وہ بھی سمجھ لو کہ باہر سے آیا ہے, باہر سے کوئی ملنے والا ہے اور اس نے سموسے دبا کے کھائے اوپر چڑھایا ہے فریج کا ٹھنڈا پانی, اب وہ ڈسٹرب کر رہا ہے سب کو کھانس کھانس کے, موتقفین نہیں کھانستے ہوں گے, یا موتقفین جو خاص ہے وہ 20 دن تک تو انہوں نے پکوڑے کھائے ہی, اس کا وہ ادا کر رہے ہوں گے اپنا. تو خیر تو کھانسنے کی آواز بہت کم الحمدللہ, اور یہ 10 دن احتکاب کے گزرے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایک بھی ایسی شکایت آئی ہو کہ ایک موتقف احتکاب میں آ کر بیمار ہو گیا, مجھے کوئی بھی شکایت یاد نہیں پڑ رہی, ورنہ لائن لگی رہتی تھی دم کروانے کی اور مریضوں کی اجازتیں مانگتے تھے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تو وہ گھر جانا چاہتا ہے, احتکاب توڑنا چاہتا ہے, کئی بھاگ بھی جاتے ہوں گے اب اتنے رش میں کیسے پتہ نہیں بھی چلتا بعض اوقات. تو الحمدللہ ہر چیز آدھی, تیل مسالہ سب آدھا, دوسرا معذرت کے ساتھ آپ کو گوشت پر پابندی ڈالنی پڑی, ایک تو تیل مسالہ سب ختم کر دیا, جامعات میں نے گوشت بکرے بہت آتے ہیں کالے بکرے, صدقے کے بکرے طلبا کو لوگ کھلاتے ہیں بےچاروں کو, یہ بھی مزے لے لے کر بوٹیاں نوچتے ہیں, تو گوشت صرف ہفتے میں 2 بار میں نے ان کو یہ سجیشن دیا, تو مجھے کہا انتظامیہ نے کہ ہمارے پاس بکرے بہت آتے ہیں کیا کریں اس کو, تو میں نے کہا آپ کو ٹھیکیدار تھوڑی ہو کہ سارے بکرے آپ اپنے پیٹ میں ہی اس کو پناہ دو, پناہ گاہیں بہت ہیں, آپ کسی بھی سنیوں کے مدرسوں کی طرف اس کا رخ کر دو, پہلے وہ موج کریں یار, اپنے کو نہیں آئے تو نہیں چاہیے ان کے بکرے یار. اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ. تو یہ گوشت ہفتے میں 2 دن, اور آپ کو یہ مشورہ دوں گا میں کہ اس گوشت میں آپ یعنی کہ بکرے کا گوشت ہفتے میں 2 دن ہے اس کو, کیونکہ بکرے بھی آ جاتے ہیں مفت کے, آپ جو ہیں وہ اگر کوشش کریں تو ہفتے میں صرف ایک بار بکرے گوشت کھائے، وہ بھی اگر ایک بوٹی سے گزارا ہو جاتا ہے تو دوسری پر توجہ نہ ڈالے، ایک بوٹی بھلے بوٹا لے لیں ایک، یا بہت چھوٹی ہیں تو دو تین، اپنے اگر ذہن بنے گا نا تو مسئلہ حل ہے آپ کا. اب کھاؤں کھاؤں کا وظیفہ ہے تو پھر آپ کو ہاسپٹل کا بستر ہی شاید آپ کو بچا سکتا ہے، کہ ڈاکٹر بولے گا کہ کیا تو ہٹا کٹا مسٹنڈا ہو گیا، کھا کھا کے اب ادھر آیا ہے اور یہ قبرستان کی پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے اترے گا تو قبر میں جا کے گرے گا تو ادھر جائے گا. ابھی منی اٹیک ہے، پھر پاور فل اٹیک ہوگا تو آپ کو آئی سی یو میں ڈالنا پڑے گا. اب کیا کرے گا بتا، اب کیا گائے کا گوشت کھائے گا، نہیں کیا بکرے کا گوشت کھائے گا، پیزا تو پیزے کے نام سے اس کو اب تو الٹی چڑے گی پیزا، ابھی تو آپ لوگ مزے سے پیزے کھاتے ہوں گے. تو اب یہ جناب جب ڈاکٹر بولے گا تو ندامت کا بوجھ اٹھا کر ڈاکٹر خالی یہ نہیں بولے گا کہ گوشت بند کرو، آپ کو دھوڑائے گا بھی، جوگنگ کروائے گا، صبح اٹھ کر بھی روتے ڈگے میں آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر بولے اس سے پہلے سگے مدینہ کی مان لو گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بکرے کا گوشت ہے ہفتے میں ایک بار، ایک آدھ بوٹی چربی لیس، چربی نہیں، اور گائے کے گوشت کی طرف نہ دیکھیں تو اچھا، جو جبل اللحم ہے نا وہ تو گائے کے گوشت کی طرف نظر نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے. اور یہ دیگوں کے کھانے جو ہے نا جو دعوتوں کے، یہ تو ٹیسٹی پوائزن کہنا چاہیے ان کو، اس میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں، اور تیل اس میں ضرورت سے زیادہ، گھی ضرورت سے زیادہ نظر آتا ہے، بہ رہا ہوتا ہے نیچے تلے میں، تو سالن پہ بھی اوپر تیر رہا ہوتا ہے تیل. تو بہرحال یہ کہ جتنا بچ سکے دیگوں کے کھانے سے، ہوٹلوں کے کھانے سے، بازاروں کے کھانے سے بچے. پیزا نہ کھانے کی قسم اگر کھا سکے تو کھا لیں، کہ پیزا کبھی نہیں کھاؤں گا. پیزا بھی پیسے اور پوائزن بھی پیسے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ سمجھنا، اتنا ستیا ناش کرتا ہے پیزا. پیزا میں تو چیز ہوتی ہے، وہ چیز کوئی اصلی چیز تھوڑی ہوتی ہوگی، یہ سب چربیاں اور چکنا آٹے. چائے پورے دن میں اگر پینی ہے آپ کو تو ڈیڑھ کپ، دو نہ ہونے دیں، ایک کرنے نہ کہ پیئیں، دو تین بار پینی، آدھا آدھا کپ پیئیں. اور چینی پہلے جو ڈالتے تھے اس سے آدھی، تو کیا تیل ہوا دوہرا ہی کر لیتے ہیں. جتنا بھی آپ کھا تیل مسالہ ڈالتے ہیں وہ سب آدھا کر دیں گے، گھی نہیں ڈالیں گے. اور تیل میں بہتر یہ ہے کہ زیتون، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو زیتون شریف جو 70 بیماریوں کا علاج ہے اس میں، زیتون شریف میں اور زیتون کے تیل میں، حدیث شریف میں، ٹھیک ہے نا. تو زیتون کا تیل کائنات کا سب سے بہترین تیل ہے. اور بکرے کا گوشت ایک بار، چربی لیس، چربی نکال کر، باقی مرغی مچھلی وہ حسب ضرورت کھائیں آپ. اور پیزا نہ کھائیں، انڈے کی صرف سفیدی کھائیں، زردی نہ کھائیں. یہ خاص ان کی خدمت میں ہے جو وزن جن کا زیادہ ہے، کہ وہ زردی وغیرہ سے، زردی نہ کھائیں سفیدی کھائیں. اور یہ جو صحت مند عیسائی بھائی ہیں ان کو جو میں نے آدھا مسالہ کرنے کا عرض کیا ہے تاکہ آگے چل کر ان کے لیے آسانی ہو. اور جو وزن جن کا زیادہ ہے وہ یہ احتیاطیں تو کریں جو میں نے عرض کی، پلس سبزی اپنی غذا میں بڑھا دیں. یعنی جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں دیکھو یہ ہو کہ روٹی اگر بہت پتلی چھوٹی روٹی ہے تو دن بھر میں کوشش کریں کہ ایک چپاتی سے گزارا ہو جائے، بہت مشکل ہے. میں دو کہوں گا تو اصول ٹوٹتا ہے. اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو ایک چپاتی، ایک کپ چائے کا جو کپ ہوتا ہے نا، اس کپ میں بھرا ہوا ابلا ہوا چاول، بریانی نہیں، نہ پلاؤ بھی نہیں، صرف پانی کا ابلا ہوا چاول اگر کھانا ہی ہے تو ایک کپ بھی نہیں، آدھا کپ. مرغی کی ٹھیک ہے ایک آدھ بوٹی کھا لیں، اور مچھلی کی ایک آدھ بوٹی اگر کھانی ہے تو کھا لیں. آم اگر کھانا ہے تو سارے دن میں کبھی کھانا ہے تو آدھا آم، پورا نہیں. باقی سبزی جتنی چاہیں کھائیں. اب 12 دن ٹرائی کر لیں پھر مجھے بتانا. بارہ دن جو میں نے عرض کیا نا یہ آپ کر لیں، ایک چپاتی فل ڈے، آدھا کپ چاول، باقی سبزیاں
انشاءاللہ.
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑی تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. تو پھر ٹھیک ہے چاول ایک کپ کر لیں، دو چپاتیاں کر لیں اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس طرح تھوڑا بڑھائیں، تھوڑا پھر اس کی لگام کھینچ رہے ہیں پھر بڑھائیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائیں گی. آپ اس کی برکتیں خود دیکھیں گے، اور وہ برکتیں آپ دیکھیں گے جو آپ کے اس وقت تصور میں بھی نہیں ہوں گی. نماز میں آسانی ہو جائے گی، چلنے پھرنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت ساری بیماریاں، ادھر دکھ رہا ہے تو ادھر دکھ رہا ہے، تو جوڑوں کا درد، تو پاؤں کا درد، تو کمر کا درد، تو ادھر کا درد، یہ سب دردیں جو ہے نا اس میں انشاءاللہ عزوجل آپ حیرت انگیز فائدے دیکھیں گے. آپ ٹرائی تو کریں، بارہ دن کا کم از کم آپ نیت کریں کہ بارہ دن تک میں کوشش کروں گا. نہیں چلو بکری عید میں بھلے کھائیں، آواز نہیں نکل رہی کسی کی، تو بقر عید کے بعد بارہ دن انشاءاللہ. یار بقر عید میں رہا نہیں جائے گا، جن کی قربانی ہوتی ہے وہ کیسے رہ سکے گا. تو جو صحت مند ہیں بھلے بقر عید میں تھوڑا ان کو رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، نہیں تو پھر بالکل کفلے مدینہ ادھر آئیں گے نہیں، کیونکہ ابھی بالکل شروعات ہے نا، تو ایک دم سے بقر عید کے گوشت پر پابندی یہ مشکل ہو جائے گی عوام الناس کے لیے، ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. بقر عید میں چلو دو تین بوٹیاں زیادہ کھا لیں، مگر پرایا پیٹ سمجھ کر مت کھائیے گا. خوب نلیاں اگر اس میں آپ انڈیلنے لگیں گے جھاڑ جھاڑ کے تو پھنس جائیں گے. چربیاں، چربی بہت ہوتی ہے بقر عید کے مال میں، تو جتنا احتیاط کریں گے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. آزمائش شرط ہے. آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں گے تو اس سے بہتر وہ نسخہ شاید آپ کو نہیں دے گا. ہو سکتا ہے نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے آپ کو کوئی لکوڈ یا ٹیبلٹ دے دے، وہ نفسیاتی اثر کے لیے. اصلی جو پیٹ آپ کو اندر کرنا ہے یا آپ کو وزن کم کرنا ہے تو اس کا ڈائٹنگ جو میں نے طریقہ بتایا پیٹ کا قفل مدینہ، وہ ساتھ میں ہی آپ کو کہے گا بھی یوں بھی کر لو یوں بھی کر لو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، تو بات تو وہی ہوگی. دوا آپ کی نفسیاتی اثر کے لیے کہ آپ بولے ارے ٹیبلٹ سے میرا وزن کم ہو جائے گا، وزن کوئی کم نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا شافعی مؤذن کی اذان کا جواب دیں گے یا نہیں؟
شافعی مؤذن نے اگر نماز کے وقت میں سنت کے مطابق اذان دی تو اس کا جواب دیا جائے گا. دیکھیے میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ چاروں حقیقی بھائی ہیں رشتہ ایمانی کے اعتبار سے. شافعی ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مجھ سے تعصب کریں اس کو برا سمجھے، یا حنبلی ہونا یا مالکی ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہوگا تو عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، اور اگر وہ شافعی ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے جبکہ خوش عقیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مؤذن وقت نماز شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دے تو جواب دیا جائے گا یا نہیں؟
نہیں، کیونکہ اسی اذان کا جواب دینا مشروع یعنی شریعت کے موافق ہے جو سنت کے مطابق اور وقت میں دی جائے. اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ اذان بھی دوبارہ دینی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، باپا ارشاد فرمائیے، شادی شدہ افراد روزگار کی تلاش میں طویل عرصہ گھر سے دور رہتے ہیں، کہیں یہ زوجہ کی حق تلفی اور گناہ تو نہیں؟
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، بالجملہ عورت کو نان نفقہ دینا بھی واجب اور رہنے کو مکان دینا بھی واجب اور گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی اس سے جیما کرنا بھی واجب، جس میں پریشان نظری نہ پیدا ہو اور اسے معلقہ کر دینا یعنی لٹکا دینا یہ حرام، اور بے اس کے اذن و رضا کے یعنی بغیر اجازت اور خوشی کے 4 مہینے تک ترک جمع بلا عذر شرعی ناجائز۔ فتح القدیر میں فرمایا، واضح ہو کہ بیوی سے جمع مطلقاً ترک کر دینا حلال نہیں۔ ہمارے صحاب نے تصریح فرمائی ہے کہ دیا نتن گائے گائے بیوی سے جمع کرنا واجب ہے، اور فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی نے اس جمع کے لیے مدت کا تعین نہیں کیا کہ کتنی مدت کے اندر واجب ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ وقفہ ایلا کی مدت یعنی 4 ماہ تک نہ پہنچنے پائے، مگر یہ کہ بیوی کی رضا مندی اور طبیعت کی خوشی سے جتنا وقفہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدینہ بابا، یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر سے دور رہنے کی وجہ سے خود اپنے یا زوجہ کے گناہوں میں پڑ جانے یا اولاد کے بگڑ جانے کا اندیشہ قوی ہو تو کیا دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں رہنا جائز ہے؟
ایسی صورت میں مرد کا اپنے گھر سے دور رہنا جائز نہیں۔ اپنے گھر والوں اور بال بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور گناہوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا اس پر واجب ہے، چنانچہ پارہ 28 سورت التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو دینی تربیت سے محروم رکھنے والے یہ دل ہلا دینے والی روایت دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ منقول ہے قیامت کے روز مرد اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ کر، کیونکہ اس نے ہمیں دین کی باتیں نہ سکھائیں اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے، لہذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جڑ جائے گا، اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں لائیں گے، تو عیال یعنی اولاد وغیرہ میں کا ایک شخص بڑھے گا اور کہے گا میرا وزن کم ہے، اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر اسی طرح دوسرا عیال کا شخص آئے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے کبھی پوری کر لے گا، غرض ہے کہ وہ سارے اہل و عیال لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ والعیاذ باللہ التوفیق۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا مدینے کو یثرب کہنا گناہ ہے؟
جس نے مدینہ کو یثرب کہا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مدینہ کہے۔ جس نے مدینہ کو یثرب کہا، نمبر 2 حدیث، جس نے مدینہ کو یثرب کہا اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے استغفار کرے، یہ تو توبہ ہے، یہ تو توبہ ہے، مدینہ شریف کا ایک نام توبہ بھی ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ شریف کو یثرب کہنا گناہ ہے، لہذا اس کے کفارے میں 10 مدینہ کہنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ گناہ کے کفارے میں نیکی ہی کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، اور تو گناہ کے بعد نیکی کر لے وہ گناہ کو مٹا دے گی. چاہے پھر یہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے وسوسہ ہے کہ پھر مدینہ شریف بولنا چاہیے. تو ان احادیث میں لفظ شریف اور لفظ منورہ نہیں، مجرد مدینہ. دس مرتبہ مدینہ شریف کہنے کا حکم نہیں ہے حدیث میں، مدینہ کہنا ہے. دوسرا یہ کہ مدینہ خود ایسا لفظ ہے جس میں لفظ شریف ملانے کی یعنی کہ احتیاج نہیں ہے. ملائیں تو ملا سکتا ہے موقع کی مناسبت سے، لیکن احتیاج نہیں ہے. اب جس طرح مسجد، ہم لوگ بولتے ہیں مسجد، اب مسجد کو مسجد شریف اگر کوئی کہے تو ٹھیک ہے کہنے دیجئے، لیکن اگر مسجد کہیں گے تب بھی بے ادبی اس کی نہیں ہے. ورنہ تو بڑے بڑے شعراء کرام کہاں جائیں گے؟ میرے آقا اعلی حضرت نے جگہ جگہ لفظ مدینہ استعمال کیا، فتاوی رضویہ میں، روایتوں میں مدینہ مدینہ کئی جگہ لکھا ہے. چاہے اس کے علاوہ کلام تو آپ کا بہت مشہور ہے جس میں لفظ مدینہ ہے. مثلا وہ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی دوا بتائی کیوں، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. مدینہ آئیے نا اس میں. پھر جو مدینہ شریف سے واپسی سرکار اعلی حضرت کی ہوئی تو آپ نے پرسوز کلام لکھا، اس میں شعر ہے مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ ہائے کیسا ہوا سونے اختلا نے کیا. مدینہ. اسی طرح بہت سارے اشعار میں اعلی حضرت نے مدینہ استعمال کیا، اور ان کے بھائی نے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تو ایک کلام کا قافیہ، ایک کلام کا ردیف مدینہ رکھا ہے. عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ. تو ہر مصرع ثانی میں مدینہ ہے، تو اس لیے مطلب مدینہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جو سمجھدار ہوگا کبھی اعتراض بھی نہیں کرے گا. یہ جاہل لوگ اعتراض کرتے. جو مدینہ شریف کے بہت سارے اسماء گرامی لکھے ہیں علماء نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، نے جذب القلوب میں جو نام لکھے طیبہ توبہ طیبہ اور بہت سارے نام لکھے، ان میں ایک نام مدینہ، بالکل یہ لفظ مدینہ یہ اس کا نام ہے، منورہ ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی حرج، مدینہ مدینہ شریف بھی کہہ سکتے ہیں، مدینہ منورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں، بے ادبی اس میں بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ، میٹھے میٹھے باپا جان، دانت صاف اور چمکدار کرنے کا کوئی علاج تجویز فرمائیں.
اول تو جب بھی آپ کھائیں یا چائے پیئیں، کافی پیئیں، تو منہ میں تھوڑا سا پانی رکھ کے ہلا لیا کریں. ایک دم گرم پر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے. چائے پینے کے آدھے منٹ کے بعد، ایک منٹ کے بعد پانی ہلا لیں گے تو چائے، تازہ تازہ چائے جو ہے نا، یہ اتر جائے گی. اب بے شک آپ اس کو نگل لیں پانی کو، اس طرح کوئی چیز کھائیں تب بھی یہ، اگر آپ پانی تھوڑا منہ میں پھرانے کی عادت ڈال لیں گے نا، تو یہ اجزاء جو غذا کے ہیں وہ سب بھلے نگل لیں آپ اس کو. وہ ایک تو یہ کہ دانت گندے کم ہوں گے، بلکہ اطراف میں منہ میں سب جگہ یہ پھر جائے گا. بعض لوگوں کا گلا درست رہتا ہی نہیں ہے، تو وہ غور کریں، وہ کھا کر وہ گلا صاف کرے بغیر سو جاتے ہوں گے. جب سو جاتے ہیں تو گلا جو ہے نا یہ بالکل پائپ کی طرح پلین نہیں ہوتا، اس میں تھوڑے تھوڑے کھانچے بھی ہوتے ہیں، کہیں گے رکنے کی جگہ ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ادھر ادھر وہ چائے زیادہ رکتی ہے. میں نے دیکھا چائے کی تھوک آپ کو رنگین نظر آئے گی بار بار. چائے یہ غذا ہے، کوئی نہ کوئی ذرات اجزاء اس کے رک جاتے ہیں. اب آپ سو گئے تو اب یہ نظام کافی حد تک جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے جسم کا، پڑے آپ ہل جل نہیں ہے، تو وہ جگہ وہاں ایک جگہ پڑی رہی. اب پڑتے پڑتے رات بھر سوئے ہوئے آپ، تو یہ سڑتی ہے اور اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ کا گلا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے گلا صاف کر کے سونا چاہیے، یہ کہ جلدی ہے نا کہ دانت ہی آپ کے خراب نہ ہو، پلس اگر صاف کرنے اس کو چمکانا ہے تو اس کا سستا اور آسان نسخہ، اصل وہ بڑی بڑی ہم لوگ لیتے ہیں ٹیوبیں، ایک نفسیاتی اثر ہے کہ یہ جو کھانے کا سوڈا ہے شاید اس سے بہتر کوئی چیز نہ آتی ہو، یہ بھی ڈالتے ہوں گے اس میں. اس کو سوڈا بائی کارب بولتے ہیں، یہ کیمیکل والے ہم لوگ، کھانے کا سوڈا. اور کھانے کا سوڈا ہی زیادہ آسان ہے، کیونکہ ورنہ خالی سوڈا بولے گا پھر کاسٹک سوڈا کسی نے آپ کو ٹکا دیا تو منہ میں ڈالتے منہ پھٹ جائے گا. کھانے کا سوڈا بولنا ضروری ہے. کھانے کا سوڈا اور اسی کا ہم وزن، مثلا ایک چٹکی کھانے کا سوڈا لیا، ایک چٹکی پسا ہوا نمک لیا، یہ دونوں کو مکس کر دیں. خالص سوڈا سے بھی ممکن ہے. اور آپ آہستہ آہستہ دانتوں کو ملیں، مسوڑوں کو بچائیں، گوشت نازک ہوتا ہے نا، مسوڑوں کو بچائیں، صرف آپ دانتوں کو ملیں، پھر آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل ایسے دانت آپ کے چمک جائیں گے انشاءاللہ. ڈبیا میں آپ مکس کر کے نمک اور یہ سوڈا ایک ڈبیا بنا لیں، چھوٹی سی رکھ لیں انگلی سے، جو بے شک دانتوں پہ لگا کر پھر آپ اس میں مسواک رگڑ دیں یا برش رگڑ دیں، جو چاہے کریں، انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پیچھے بھی صفائی کریں، دانتوں کے اندرونی سائڈ میں جو ہے نا اس کی صفائی نہیں ہوتی، اکثر اس سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ صاف رکھیں. گلاب کے پھول بھی منہ میں اس طرح ملنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو بھی دور ہوتی ہے منہ کی. مسواک تو مسواک ہی ہے، اگر مسواک سنت کے مطابق کرنا آ جائے تو کیا سوڈا اور کیا نمک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مسواک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، اگر احتلام ہو گیا اور پانی نہیں، اگر تیمم کرتا ہے تب بھی اپنے پاس دوسرا پاجامہ نہیں، اگر ڈھونڈنے نکلتا ہے تو نماز کا وقت جانے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں کیا کرے؟
اگر اس کے پاس پاک کرنے کے لیے پانی یا ستر چھپانے کے لیے کوئی پاک کپڑا نہ ہو، تو ایسی صورت کے متعلق حضرت سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر اس کے پاس کپڑا ایسا ہے کہ پورا نجس ہے تو نماز میں اسے نہ پہنے. اگر ایک چوتھائی پاک ہے، ون فورتھ حصہ کپڑے کا پاک ہے، تو واجب ہے کہ اسے پہن کر پڑے، برہنا جائز نہیں. یہ اس وقت ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کپڑا پاک کر سکے یا اس کی نجاست قدر ماننے سے کم کر سکے، ورنہ واجب ہوگا کہ پاک کرے یا تقلیل نجاست کرے. یعنی جبکہ پانی دھونے کا نہیں ہے, پاک کپڑا نہیں ہے ہی ناپاک کپڑا, تو ایک چوتھائی کپڑا بھی اگر ناپاک ہے پاک ہے اس میں سے تو اسی کو پہن کر پڑھ لے, جبکہ پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.